इसके बरक्स आप देखिए कि काफिर को अल्लाह ने दो जुमलों में बल्कि एक जुमले में बयान कर दिया। आयत अगली देखें तो साथ ही समझ आ जाएगी। वह मसलु कलीमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा, और खबीस कलमे की मिसाल खबीस दरख्त की है। इससे क्या मुराद है? कुफर का कलमा, शिर्क का कलमा, निफाक का कलमा और हर गुनाह की दावत का कलमा। बिल्कुल उसका ऑपोजिट, गंदी बातें, बेकार बातें, लफ बातें, फुहश बातें, बेकारियात में उलझी हुई बातें। अगर वो हर अच्छी बात थी, जिक्र थे, अस्कार थे, दुआएं थी, कुराने पाक थी, तबलीग थी, तो कलिमतुन खबीसा क्या है? बिल्कुल लोगों को बुराई की तरफ लाने वाली बातें जो लोगों को लेके आती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ये कैसा है? निज तो सत मिन फौकिल अर्दी, ये इसकी पहली सिफत है। इसका हाल क्या कि जिस्म के ऊपर ऊपर बढ़ता है। थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा तो आपको बताती हूँ। निज तो सत लफ्ज़ में क्या छुपा हुआ है? उर्दू में कभी आपने लफ्ज़ सुना जुस्सा, जीम सा, ये जुस्सा, जुस्सा कहते हैं जिस्म को, फिजीक। निज तो सत का मानी क्या है कि इसकी बॉडी बस ऊपर ही ऊपर बड़ी बड़ी होती है, यानी नीचे रूट्स नहीं होती। मा लहा मिन करार, इसके लिए कोई जाय करार नहीं है। क्या मतलब है कि कुफर की बुनियाद पे जो दरख्त उगता है या नेकियां होती हैं उनमें कोई भी स्ट्रांगनेस नहीं होती। देखिए भलाई के असरात के मुकाबले में बुराई के असरात बहुत थोड़े होते हैं। ये लिख लें, वो पीछे भी पड़ी है ना, बस रात में हक और बातिल की झाग और धातों वाली मिसाल, उसको सामने रखिए। फरमाया कि कुफर की बुराई की मिसालें ऊपर ऊपर बहुत होती हैं। बुराई जो होती है ना, देखने में बहुत फैली हुई लगती है लेकिन उसको सबात नहीं होता। एक मजबूत हाथ आता है ना, सब भाग जाते हैं ऐसे गलत काम करने वाले। तो क्या बताया गया कि बुराई बजाहर लोगों में रिवाज पा जाती है, जाहरी तौर पे कशिश होती है, चमक दमक है, ग्लैमर है, लेकिन हकीकत में बुराई को सुबात नहीं है। एक मूसा का ऐसा आया था और फिरौन का सारा बातिल जो था वो डूब गया था। तो असल बात क्या है कि बुराई को कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे मुराद क्या है कि हर वो बंदा जिसने खलूस के बगैर नेक अमल किया वो इससे मुराद है, कुफर के साथ की हुई हरकतें वो मुराद है, रियाकारी के साथ की हुई चीजें इसमें आती हैं। क्योंकि थोड़ी सी मुखालफत से जब बंदा दीन का काम छोड़ दे ना, तो फौरन समझ लीजिए कि ये मैंने किया ही किसी और के लिए था। हदीस में आता है कि जो मोमिन की मिसाल है वो खजूर के दरख्त की है। तो ये जो बुरी मिसाल है ना, आपने अंदराइन का नाम सुना? अंदराइन कांटेदार एक जगह होती है, जैसे अरब लोग हंजल बोलते थे, अबू हंजला का नाम भी वही, हा नून जोए लाम और शिरियान। मुझे बचपन में एक दरख्त देखा हुआ याद आ रहा है कि जिसको तोड़ते थे ना तो उसमें कड़वा सा दूध निकलता था, कांटे, उसको कहते हैं हंजल और इंद्राइन। हाथ को लग जाता था ना उसका कड़वापन, तो बड़ी देर तक चिपका चिपकी, और वही चीज़ है बिल्कुल। तो अल्लाह ने मिसाल इसको दी है कि कुफर बिल्कुल ऊपर है। असल कहानी ईमान की है। कैसे? अब ये बात पूरी नहीं हुई बल्कि अगली आयत में बताया कि ये ईमान का सुबात सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलकौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह ईमान वाले को सुबात देता है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। जबकि व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और गुमराह करता अल्लाह जालिमों को और अल्लाह करता है जो चाहता है। यहाँ साबित कौल से क्या मुराद है? साबित कदमी मुराद है। अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को सच्ची बात के साथ दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा देता है। दुनिया में भी मोमिन को इस्तकामत मिलती है और कब्र में भी मिलेगी मुनकर नकीर के सवालों पर। इस पे आपको एक दो रिवायतें सुना देती हूँ तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सही बुखारी की ये रिवायत है कि नबी सल्लम का मामला क्या था? आपने फरमाया कि मुसलमान से जब इसकी कब्र में सवाल होता है तो वो गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यही मुराद इस आयत की है। मुसनद की रिवायत में कि एक अंसारी के जनाजे में हम नबी सल्लम के साथ पहुंचे, कब्रिस्तान पहुंचे तो अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। आप ही तो सफर में लाए। आप बैठ गए और हम भी आपके आसपास ऐसे बैठ के गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। आपके हाथ में जो तिनका था इससे आप जमीन पर लकीरें निकाल रहे थे, ऐसे यानी जैसे लिख रहे हैं कुछ। जो सर उठाकर दो तीन मरतबा फरमाया कि अजाब कब्र से अल्लाह की बना चाहो। अब ये सुने, ये कहानी है, लिखने की जरूरत नहीं है, सच्ची रिवायतें हैं। आपने फरमाया कि बंदा जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है, पहले अपने ऊपर ले मौत का वक्त, तो इसके पास आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, गोया कि इनके चेहरे सूरज जैसे हैं, जिनके साथ जन्नती कफन और जन्नती खुशबू होती है। इसके पास जहां तक इसकी निगाह काम करे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, पाक रूह अल्लाह तला की मगफरत और उसकी रजा की तरफ चल। वो इस आसानी से निकल जाती है जैसे किसी मश्क से पानी का कतरा टपक रहा हो, यानी नीचे कतरा कतरा गिरे पता भी नहीं चलता, मश्क खाली हो जाती है। एक आंख छपकने के बराबर की देर में वो फरिश्ते इसे इनके हाथों में नहीं रहने देते, यानी यूं रूह को प्यार से, जैसे बेबी डिलीवर हो तो लोग ले लेते हैं ना, तो फरिश्ते इस रूह को ले लेते हैं और जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में उसको लपेटते हैं। खुद इस रूह में से भी मुश्क से भी उम्दा खुशबू निकलती है कि रूह ज़मीन पर ऐसी उम्दा खुशबू ना सूंघी गई हो। वो इसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? इसका जो नाम दुनिया में मशहूर था ना वो बताया जाता है, और उसके बाप का नाम भी। आसमान दुनिया तक पहुँच कर दरवाजे खुलवाते हैं, आसमान का दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक और दूसरे से तीसरे आसमान तक ले जाते हैं। इसी तरह सातवें आसमान पर वो पहुँचते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, रूह सातों आसमानों को तय करती हुई सातवें पे गई, वहाँ कौन है? अल्लाह की ज़ात। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, मेरे बंदे को किताब इल्लियीन में रख दो और उसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, मैंने इसी से इसे पैदा किया है और इसी से दोबारा निकालूंगा, यानी अभी वापस इसकी रूह को जाके ज़मीन में डालना, इसके जिस्म में, बस इसकी रूह इसी के जिस्म में लौटा दी जाती है, अब कब्र में दोबारा आ गया मरता। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, इस्लाम। फिर सवाल करता है, वो कौन शख्स है जो तुम्हें भेजा गया था? वो कहता है, वो रसूलुल्लाह थे। फरिश्ते पूछते हैं, तुझे कैसे मालूम हुआ? वो कहता है, मैंने किताबुल्लाह पढ़ी, इस पर ईमान लाए, इसे सच्चा माना। इसी वक्त आसमान से एक मुनादी यानी पुकारने वाला पुकार लेता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नती फर्श बिछा दो और जन्नती लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ का दरवाज़ा खोल दो। बस जन्नत की रूह परवर खुशबूदार हवाओं की लपटें उसे आने लगती हैं। इसकी कब्र बकदर दराज की निगाह, यानी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक वसी कर दी जाती है। इसके पास एक शख्स खूबसूरत नुरानी चेहरे वाला, उम्दा कपड़ों वाला, अच्छी खुशबू वाला आता है और इससे कहता है, आप खुश हो जाइए, इसी दिन का वादा आप दिए जाते थे। ये इससे पूछता है, आप कौन है? यानी ये उसको नहीं पहचान पाता, आपके चेहरे से वैसे भलाई ही नज़र आती है। तो वो जवाब देता है कि मैं तेरा नेक अमल हूँ। उस वक्त मुसलमान आरजू करता है कि अल्लाह क़यामत जल्द कायम हो जाए तो मैं अपने अहल इयाल और मुल्क और माल की तरफ लौट जाऊँ। ये है युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु। कब्र के सवाल जवाब पे अल्लाह मोमिन का दिल जमाते हैं। काफिर के साथ क्या, सुन लीजिए तो आपको सारी बात खुल जाएगी। और काफिर बंदा जब दुनिया के आखिरी सात और आखिरत की अव्वल सात में होता है, इसके पास स्याह चेहरे के आसमानी फरिश्ते आते हैं और इनके साथ जहन्नमी टाट होता है, जूठ चुभने वाला, जहाँ तक निगाह पहुँचे वो बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं, खबीस रूह अल्लाह के गज़ब और कहर की तरफ चल। इसकी रूह जिसम में छुपती फिरती है, जिसे बहुत सख्ती के साथ निकाला जाता है। इसी वक्त एक आंख छपकने जितनी देर में इसे फरिश्ते इनके हाथों से ले लेते हैं और इस जहन्नमी बोरे में लपेट लेते हैं। इससे ऐसी बदबू निकलती है कि रोए ज़मीन पर इससे ज़्यादा बदबू नहीं पाई जाती। अब ये इसे लेकर ऊपर को चढ़ते हैं, फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? इसका जो बदतरीन नाम दुनिया में था वो बतलाया जाता है और इसके बाप का नाम भी। आसमाने दुनिया तक पहुँच कर दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर खोला नहीं जाता। पढ़ चुके हैं सूरत अलराफ़ में, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, इजाज़त ही नहीं मिलती कि इस रूह को आसमान पे जाने की। یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کو کتاب سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین میں, یعنی کافر کی روح کو پٹخ کے زمین کے اندر پھینکا جاتا ہے, بس اس کی روح وہیں پھینک دی جاتی ہے. پھر آپ نے وعید پڑھی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, میرا علیہ کے سورہ حج یا انبیاء کی آیت ہے, وہ تلاوت کی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا, اور پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا آندھی اسے کسی دور کے گڑھے میں پھینک دے, پھر اس کی روح اسی کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے. اس کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے لا ادری, میں نہیں جانتا, آئی ڈونٹ نو. بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کاش میں پڑھتا اور لکھتا, درست تک کا لفظ آتا ہے. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. پھر پوچھتے ہیں وہ کون تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے, مجھے معلوم نہیں. اسی وقت آسمان سے ایک پکارنے والے کی پکار آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے, اس کے لیے جہنم کی آگ کا فرش کر دو اور دوزخ کی جانب کا دروازہ کھول دو, وہیں سے اسے دوزخی ہوا اور دوزخ کا جھونکا پہنچتا رہتا ہے. اس کی قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہیں, اس طرح سے پسلیوں میں بڑی بڑی اور ڈرونی صورت والے, بڑے میلے کچیلے, خراب کپڑوں والا, بڑی بدبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب غمناک ہو جاؤ, اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی برستی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے بدعمال کا مجسمہ ہوں. تو یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ قیامت قائم نہ ہو. ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور بہت ساری روایتوں میں, اور مسد کی روایت میں آتا ہے کہ جب نیک بندے کی روح نکلتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان فرشتے تو اس پہ رحمت کی دعا کرتے ہیں, دروازے کھلتے ہیں, اور ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میں لوں. جبکہ برے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی قبر پر ایک اندھا, بہرا, گونگا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے, ہنٹر, اور اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی بن جائے, اس سے وہ اس کو مارتا ہے اور یہ مٹی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ روح دے کے دوبارہ زندہ کرتے ہیں, جیسا تھا ویسا ہوتا ہے. پھر وہ گرز پڑتا ہے, یہ ایسا چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو سوائے انسانوں کے اور جانوروں کے, جنوں کے, ہر ایک سنتا ہے. یہ قبر کے عذاب کی بھی دلیل ہے. حضرت براء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے. تو یہاں جو سب بیت اللہ سے مراد مومن کو قبر کے سوالوں پر استقامت ملنا ہے. دعا کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن, یہ روایت بھی موجود ہے کہ بندہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے ابھی لوگ اس سے چہرے پھیرتے ہیں کہ یہ لوگوں کی جوتیوں کی آہٹ اپنے کانوں میں سنتا ہے, اور دو فرشتے اس کے پاس آئے جاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ اس دنیا کے مزے تو چار چھ دن کے ہیں نا, ختم ہو جائیں گے, لیکن وہاں کا انجام پیچھے رہے گا. آج اگر دین کے نام پہ استقامت نہیں ہے نا, تو وہاں استقامت نہیں ہوگی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیکیوں کو پیچھے ڈال دینا, زندگی کا نقشہ بدل دینا, یہ بہت خطرے کی بات ہے. اپنی فکر ہم سب کریں, کیونکہ ہم سب بہت بڑے خطرے میں. اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں استقامت دے.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
اب آگے دیکھیں گے آیت نمبر 28 سے. پیچھے بات ہوئی ایمان اور کفر کے کلمے کی, اب لوگوں کے رویوں کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے, لیکن کچھ لوگ ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کیسے؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے؟ کون لوگ تھے یہ اور کس نعمت کو انہوں نے بدلا؟ نعمت ہدایت, نعمت اسلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے حال پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کو ہدایت کی نعمت ملی تھی لیکن انہوں نے ہدایت کو لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو واپس کر کے اس کی جگہ گمراہی خرید لی. کیسے انسان ہدایت کی اس نعمت کو واپس کرتا ہے؟ کیا یہ کوئی کموڈیٹی ہے، کوئی کوئی چیز ہے جس کو آپ لے کے پکڑ کے جا کے دکاندار سے کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے وہ نہیں چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. ہدایت کو چھوڑنا اصل میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کو چھوڑنا. جہاں یہ آیات اتر رہی تھی، مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی قدر نہ کی اور یہی کیا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک عزت کا مقام رکھا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا پر چھا جاتے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو اتنا ستایا کہ آپ کو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا. یہ بھی یہاں مراد ہے، اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے قیامت تک کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا موقع دے، دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، انسانیت کی خدمت کرنا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بندہ اس چیز کو چھوڑ کر دنیا کی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ جائے. ہم سب اپنے اوپر غور کریں، دن میں کئی بار ہم ہدایت کی نعمت کو بدلتے ہیں گمراہی سے. کتنے کڑے فیصلے ہیں جو ہم سے یہ ہو جاتے ہیں. نقصان کیا نکلتا ہے کہ ہم جو بن سکتے تھے وہ نہیں بنتے، چھوٹی موٹی نیکیاں لے کر چل پڑتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمارے نصیب میں تو بہت بڑی بڑی نیکیاں رکھی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح بدلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان ہدایت پر جمے نہ، استقامت نہ لے. اور نقصان کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت ہدایت عطا کی تھی اس کو لینے کی بجائے ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کو لے لے. آج مسلمانوں کا حال دیکھیے تو کچھ ایسا ہی دکھتا ہے. اللہ نے اتنی خوبصورت کتاب دی جس کو صرف ہم نے قرآن پڑھنے کے نام پہ، قرآن خوانی کے لیے رکھ لیا، قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا، بیٹیوں کی شادیوں میں سروں کے اوپر رکھنے کے لیے رکھ لیا، لیکن یہ کتاب جو اہدنا الصراط المستقیم کا سبق دیتی تھی، جو زندگی کے طریقے سکھاتی تھی، آج اس کو ہم اپنی زبان میں سمجھ بھی نہ پائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کر دیں کہ جو ہدایت کی نعمت کو چھوڑ کر گمراہیوں میں پڑ جائیں. ایسے لوگ بہت ہی اپنا نقصان کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جس نے ایک دفعہ ہدایت چکھ لی اور اس کو چھوڑ دیا وہ ہدایت نہ پانے والے سے زیادہ اپنا نقصان کرتا ہے. دیکھیے آپ اس کمرے میں بیٹھے ہو نا تو آپ کو سب دکھے گا، لیکن باہر سن لائٹ سے کوئی آئے اندر تو ایک دم اس کو کمرے میں اندھیرا دکھے گا. ایک دفعہ ہدایت کی چمک جب آنکھوں میں آ جائے اور خدا نخواستہ چھن جائے تو جس طرح دھوپ سے اندر آنے والے کو نہیں دکھتا، اس طرح پھر انسان کو راہ نہیں دکھتا. آپ تڑپتے ہیں، کیوں نہیں ان کو پتہ چلتا، کیسے سمجھاؤں، ان کو تو سب پتہ ہے، لیکن وہ آنکھیں چندھیانے لگیں. وَحَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں. سورہ ہود میں آیت 98 میں بالکل ایسے ہی جملے ہم فرعون کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے قیامت کے دن اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا دکھے گا اور اپنے پورے جلوس کو لا کر جہنم کے گھاٹ پر کھڑا کر دے گا. اسی طرح قوموں اور معاشروں کے گمراہ کن لیڈر قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. کہاں جائیں گے یہ سب؟ جہنم یصلونھا، یعنی یہ دار البوار کیا ہے؟ یہ جہنم ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. پیچھے آپ نے دیکھا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا میں کلمہ طیبہ پہ بات ہوئی، پھر بیچ میں کلمہ خبیثہ کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، لیکن ایسے لگا کہ بات آگے نہیں بڑھی، اور یسبت اللہ الذین کی بات ہوئی. اس کے بعد یہ جو آیتیں ہم پڑھے ہیں نا، ان کا تعلق کلمہ خبیثہ سے ہے. کیا پتہ چلا کہ جنہوں نے زندگی ضائع کر دی بیکار تماشوں میں، کھیل میں، مزے میں، ان کو کل قیامت کے دن پھر ایسی جہنم میں جانا پڑے گا جس کو قرار نہیں. وہاں دیکھیے کہ ہم نے اس درخت کی بات کیا پڑھی تھی، ما لہا من قرار نجتست من فوق الارض. اسی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے کہ وہ جہنم جس کو قرار نہیں، اردو میں ہم یہ لفظ نہیں بولتے، مجھے قرار نہیں مل رہا، تو قرار نہ ملنا کیا ہے؟ بے چینی، پریشانی، تکلیف. اللہ ہم سب کو بچائے. قصور کیا تھا ان کا؟ آخر اتنا برا ان کا انجام کیا ہوا؟ آئے 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، انہوں نے اللہ کے مد مقابل شریک ٹھہرا دیے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اس کے راستے سے. یہ ہے اصل میں ان کا جرم، اللہ کے ماں سوا پہ نظریں. ڈھونگ رچایا ہوا انہوں نے جھوٹے معبودوں کا، لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر گمراہ کرنا. یہاں لفظ انداد ند کی جمع، مد مقابل، کمپیٹنٹ، جو آپ کے مقابلے پہ ہو. سورہ بقرہ 22 میں بھی ہم پڑھ چکے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے مد مقابل کس کو نہ ٹھہراؤ. ایک موقع پہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے محاورتاً یہ کہا تھا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور جو آپ چاہیں وہ ہوگا. تو آپ نے ان کو فوراً ٹوک دیا اور کہا جلتنی للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو صرف اللہ تنہا چاہے گا. تو عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، اللہ کے حکم کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا. باقی رہ گئے کافر یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے والے، تو ان سے کہہ دیجئے قل تمتعوا، آپ کہیے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں مزے اٹھا لو. لیکن فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ آ گئے، لوٹنا تم نے ادھر ہی ہے. کیا پتہ چلا کہ جس انسان نے اس دنیا میں اللہ سے نظریں ہٹا کر دوسروں پہ لگائی تو اس کا انجام تو آ گئے، اور بعد میں بالکل سبق کے آخر میں اب پیغام ہے. اصل میں یہ اس سے اگلے سبق کی تمہید ہے، لیکن یہاں آیتیں ہم اپنے اوپر لیں گے. قل لعبادی الذین آمنوا، آپ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے. ذرا اس انداز پہ تو غور کرے، جس کو کہتے ہیں نا کون نہ قربان ہو جائے اس انداز پہ. آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، کون سے بندے؟ جنہوں نے ایمان کا دامن تھام لیا. کیا کریں اب، ایمان لا کے سو جائیں؟ ایمان لا کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم جہنم پروف ہو گئے، فائر پروف جیکٹ پہن لی؟ نہیں. یقیم الصلاۃ، اب اس ایمان کا اظہار کرو. وہی درخت کو یاد کر لیجئے، جب ایمان آیا، دل میں اللہ کی محبت کا بیج ڈلا، تو پھر عبادت کا تنا، پھر نماز پڑھو. یہاں آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے، کلی عبادی الذین آمنوا کے الفاظ سے تو رسول اللہ کو مخاطب کر کے اہل ایمان کو انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے نا. اور اگر یہ کہا جائے خود ہی کہ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم ایسے کرو، تو فرق کیا دونوں میں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہاں عام انداز سے ہٹ کر نبی کے ذریعے سے کیوں کہا گیا، جبکہ براہ راست بھی تو کہا جا سکتا ہے. تو دیکھیے حکمت تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے نا، یہ مدنی دور کی صورتوں میں ملتا ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں بھی بہت سارے لوگ ایمان والے نہیں تھے. اور دوسری بات ہے کہ مکہ میں مسلمان ابھی ایک امت نہیں بنے تھے، تو مسلمانوں کو جب تک امت کا درجہ نہ ملا، یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب بھی نہ ملا. قبلے کی تبدیلی کے بعد آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ جب یہود کو اس منصب سے اتارا گیا جس پہ وہ 2000 سال سے فائز تھے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جب اس پہ رکھا، تو اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب شروع ہوا. پر یہ ایک باریک بات تھی، نماز پڑھو، اس کے بعد کیا کرو؟ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی. خفیہ کیوں کرو؟ تاکہ ریاکاری کا شائبہ نہ رہے. اور ظاہر کر کے کیوں کرو؟ تاکہ دوسروں کو بھی خیال آ جائے تمہیں دیکھ کر دینے کا. پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، جب انفرادی مال دیا جائے کسی غریب کو، مسکین کو، تو چھپا کے دو تاکہ اس کی عزت نفس نہ مجروح ہو. اور کبھی کسی آرگنائزیشن کو دو، فرض زکوٰۃ دو، جس میں ریاکاری نہیں بلکہ ذمہ داری ہے، تو کھول کے دو تاکہ دوسرے لوگ بھی دے سکیں دیکھ کر. دے دو اس سے پہلے کہ من قبل یاتی یوم لا بیع فی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی، ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. آپ کو سورہ بقرہ کی آیت 254 نہیں یاد آئی؟ وہاں بیع اور دوستی کے علاوہ شفاعت کی بات تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا. کیا بتایا؟ دنیا کا سارا مال یہیں پہ انویسٹ نہ کر دو، تمہارا ایک اور اکاؤنٹ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اوورسیز. باہر رہنے والے لوگ لفظ اوورسیز کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. امیجن کیجئے کہ آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہیں اور آپ کے پاکستان کے بینکوں میں کچھ اکاؤنٹس ہیں. اگر کوئی آپ کو ایک آفر دے، پاکستان میں رہتے ہوئے کیا آپ ڈالر اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، پاؤنڈس کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے جو اس آفر کو ٹھکرائے یا اس کی قدر نہ پائے؟ ٹھیک ہے، ضرور. اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ رہیں تو پاکستان میں، لیکن آپ کا ایک ایسا اکاؤنٹ کھول دیا جائے باہر کے ملک میں کہ جب کبھی بھی آپ کو دنیا میں کہیں رہتے ہوئے ضرورت ہو پیسوں کی، تو آپ وہاں سے پیسے لے سکتے ہیں. یہ کریڈٹ کارڈ کا چکر یہی ہے نا، کیا آپ پوری دنیا میں گھومیں اور نیٹ سے یا جیسے بھی چاہیں آپ پیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں تو ڈالیں گے تو ملتا ہے, ایسے کبھی ملا کارڈ آپ کے پاس چار ہو لیکن اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہ ہو؟ یہاں تو آپ کریڈٹ کے چکر ہیں تو وہ دے دیتے ہیں لیکن جو ڈیبٹ یوز کرتے ہیں وہ نہیں یوز کر پاتے, ایسے ہی ہے نا. اب آپ اپنے اوپر لیجیے, اللہ نے مجھے کیا دیا, جان مال سب کچھ جمع کیجیے اور خود سے پوچھیے کیا میں نے کوئی اوور سیز اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے؟ یہ سارے اس دنیا کے اکاؤنٹ ہیں, اسی میں رہ کے اسی کی چیزوں میں پانا ہے. اللہ کہتا ہے ایک اکاؤنٹ باہر کھول لو جو تمہارے دکھ سکھ میں کام آئے گا, وہاں پاکستان کا کارڈ نہیں چلے گا, وہاں تمہیں انٹرنیشنل چیزوں کی ضرورت ہے. اور رہ گئی بات دنیا کے اکاؤنٹ, ان کی ایک ویلیڈیٹی ہے, جس دن ختم ہوگا اس کے بعد کوئی چیز نہیں چلے گی. اب جب بھی مال کی بات آتی ہے نا تو ایک دم دل گھٹتا ہے, بلکہ گھٹتا ہے, لو میں کہہ دوں میرا مال. تو جیسے وہاں اس آیت کے فوراً بعد کون سی آیت آئی تھی, 255 آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی, 25 نام ہے اس میں اللہ کے. پہلے خرچ کرنے کی دعوت دی اور ذرا ہمارا دل کھٹا تو کہا تمہیں کوئی اللہ کہہ رہا ہے میرے راستے میں خرچ کرو تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ اللہ لا الہ الا, بالکل یہی انداز ہے آیت 32 میں, کس رب کے راستے میں خرچ کرو؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, وانزل من السماء ماء, اور اس نے آسمان سے پانی اتارا, فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق, گنتے جائیں نعمتیں. اور اگلی, وسخر لكم الفلك, اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے کشتی کو, لتجری فی البحر بامرہ, تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے, وسخر لكم الانہار, اور اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے دریا اور نہریں. صرف یہی نہیں, اگلی آئے, وسخر لكم الشمس والقمر دائبین, اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو کہ مسلسل چل رہے ہیں, وسخر لكم الليل والنهار, اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. کتنی چیزیں گنوائی جا رہی ہیں, مقصد کیا؟ کہ زمین کے دامن اور آسمان کی وسعتوں میں اللہ کی تمام تخلیقات اور فطرت کی تمام قوتیں مسلسل انسان کی خدمت کر رہی ہیں, انسان کو نفع دے رہی ہیں. تم اتنی چھوٹی سی مخلوق ہو اور اللہ تمہارے لاڈ کتنے دیکھ رہا ہے. سب سے اعلیٰ ذات انسان کو اشرف المخلوقین میں بنا کر ساری کائنات کو اس کی غلامی میں دے رہی ہے, تو پھر تم کیا کرو, تم اس کے بن جاؤ. جیسے سورت بقرہ آیت 29 میں نہیں کہا, ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے, تو تم کتنے اہم ہو. جیسے دیکھیں کسی دلہن کو بلانے سے پہلے پورا گھر کوئی سجا کے پھر اس کو کہ اب یہ گھر تمہارا ہے, یہ کپڑے تمہارے ہیں, یہ کمرہ تمہارا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پا کے, ہم کتنے تھینک فل لگتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے سورج چاند ستارے سب لگا دیے, بلکہ وآتاکم من کل ما سألتموہ, اس کو ہائی لائٹ کریں, یہ وہ نعمت ہے جس کو ہم سوچتے بھی نہیں, اور اس نے تو تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے, کیونکہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, یقیناً انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے. کیسے گنے گا؟ یہاں دیکھیے, کفار کافر سے سپرلیٹو, پال مبالغہ, بہت ناشکری کرنے والا. اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا, دیکھیے مانگنا ایک شعوری ہوتا ہے اور ایک غیر شعوری ہوتا ہے. آج جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے کیا ہم نے مانگا پیدا ہونے سے پہلے؟ بچہ آنکھیں کان بال لے کے آتا ہے نا, تو ہم نے تو نہیں مانگا. تو اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں وہ دیا جو تم مانگتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بن مانگے کیسے دیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہمیں زندگی قائم رکھنے کے لیے تھی اس کو خود بھی شعور نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دیا. देखिए आज तो साइंस ने कह दिया ना इसमें विटामिन्स है, इसमें एसिड है, इसमें कार्बन है, इसमें फलां है, पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, तो खाते थे ना। आज आप कहते हैं कि इसलिए हमें पता है कि ऑरेंज में विटामिन सी है क्योंकि हमें पता है, हालांकि जब लोग ऑरेंज पहले खाते थे उनको पता भी नहीं था। तो ये है मांसाहार तुम, यानी तुम्हारी फितरत की जो डिमांड थी अल्लाह ने की पूरी, अब देखो कि तुम उसके कौन से वादे पूरे करते हो। हम खुद से पूछे, अल्लाह ने तो वो सब दिया जो हमने मांगा, जो हमारी जरूरत थी, क्या मैं अल्लाह के मामले में वो सब करती हूँ जो मुझे करना चाहिए? अल्लाह का तो मेरी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे तो है, तो क्या मैं अपने रब को प्यार करती हूँ? ये सारी बातें देखिए, अब यहाँ सबक पूरा हुआ। आपने देखा ईमान में डूबा हुआ सबक था, ईमान की हकीकत, कायनात पे गौर। अगर आप सारे सबक के ऊपर चंद जुमले लिख लेना, ईमान अफरोज, तो ईमान कैसे बढ़ता है? नंबर एक, अल्लाह के नामों पे गौर व फिक्र करें, कुरान पर तदब्बर करें, कायनात पे गौर करें, कसरत से अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से मांगें, दुआएं मांगें। फिर आप देखिए अल्लाह की मखलूक पर एहसान करने से अल्लाह मिलता है, गुनाहों को छोड़ने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। इसी तरह सहाबा किराम के वाक़यात पढ़ें, उससे ईमान बढ़ेगा। न्यू मुस्लिम्स को मिले, आप देखेंगे आपका अपना ईमान बढ़ेगा। और इसी तरह कद अफलहल मोमिनून, सूरत मोमिनून की शुरू की 10 आयतें पढ़ें और उस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें ईमान के आला दर्जे पर फायज़ कर दें, सब खोट खपट हमारे अंदर से निकाल कर हमें ऐसा बना ले कि कल अल्लाह हमें देखे तो उसको हमारे ऊपर प्यार आ जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار